تو صرف اس وقت اثر کرے گی جب اللہ چاہے گا, اور یہ بھی اس وقت ہوگا ڈیو ٹو دا ریپرکشن جب آپ اپنی روزمرہ کی دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی آپ نہیں پڑھیں گے, جب آپ قرآن سے تعلق نہیں جوڑیں گے, جب آپ کے گھر میں گناہوں کے کام ہوں گے, جب آپ کے گھر میں فرشتوں کی جگہ شیاطین ہوں گے, تو پھر یہ سب چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں انسان کے اوپر. اپنی روٹین کو بدلیں. جادو سے کیوں ڈرتے ہیں؟ نظر لگنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ جو کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان کو تھام لیں اور اللہ پر یقین رکھیں, اللہ حفاظت کرنے والا ہے. تو یہی چیز یہاں پر بتا دی گئی کہ اللہ کا علم اصل میں انفینٹ ہے, انسان کا علم فائنائٹ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل رکھے اور اپنے معاملات کو دنیا کے اللہ پر چھوڑ دے. قرآن میں آتا ہے واللہ اعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو یہ واقعہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ واقعہ بھی اور پچھلا واقعہ بھی, لڑکے کو قتل کرنے والا بھی اور یہ بھی, آپ دیکھیں اس میں جو بات واضح ہو رہی ہے اللہ کی حکمت, ماں باپ کی نیکی اولاد کو فائدہ دے گئی. پہلے واقعے میں ماں باپ کی نیکی اور دوسرے واقعے میں والد کا مینشن کرنا, وہ اولاد کو فائدہ دے گیا. اس بات کو غور سے سنیں. ہم اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اللہ سے اور ریلیجن سے اور رسول اللہ سے محبت کریں. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پچھلے واقعے میں ان والدین کو نیک اولاد اس لیے دینا چاہتا تھا کہ والدین نیک تھے, والدین کی نیکی ان کے لیے خیر کا باعث بنے. آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ خود نیک بننا پڑے گا. سیٹ یور ایگزامپل, بی اے رول ماڈل فار دیم. آپ عبادات میں بڑھ جائیے. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے تمیز سیکھیں, آپ تمیز میں بڑھ جائیے. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ریبیلیس نہ ہو, آپ دیکھیں آپ کہاں کن رشتوں میں اور کتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ریبیلیس ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے بیک آنسر نہ کریں, آپ اپنے رشتوں میں دیکھیے آپ کتنا بیک آنسر کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم بچوں کو تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بڑوں سے بات نہیں کرتے اس طرح سے, اور خود ان کے سامنے اپنی ساس سے یا اپنی ماں سے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہیں. ان کو نظر نہیں آتا آپ کیسے بات کرتے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا آپ نوکروں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا آپ کی زبان کیسے غیبت کرتی ہے, ان کو نظر نہیں آتا آپ کا زیادہ تر وقت کہاں گزرتا ہے, تو آپ کیوں سے توقع رکھتی ہیں کہ وہ ولی اللہ بن جائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین سے جڑیں, ہمیں ان سے زیادہ دین سے جڑنا ہوگا. یہ جنرل اصول ہے. اگر ماں باپ نیکی کے سمجھ لیں دسویں قدم پر ہوں گے, ٹینتھ سٹیپ پر ہوں گے, اولاد اس سے پیچھے ہوگی. دس از اے جنرل رول اینڈ ایوری رول ہیز این ایکسیپشن. ایکسیپشنز ہوتے ہیں لیکن جنرل رول یہ ہے کہ اگر آپ ٹینتھ سٹیپ آف نیکی پر کھڑی ہیں, اولاد یا تو سیکنڈ پر ہوگی یا تھرڈ پر ہوگی یا ففتھ پر ہوگی یا سکس پر یا سیونتھ پر, آپ سے پیچھے ہوگی. تو جب بچے نمازیں نہ پڑھیں, اور آپ کے میں تو نماز پڑھتی ہوں, تو نماز کے علاوہ پھر کہیں اور بھی دیکھیے کہاں ڈنڈی مار رہی ہوں, کہاں کمی ہے, کہاں اصلاح کی ضرورت ہے, کہاں مجھے اللہ کی بات کو اور اوپر لے کر آنا ہے, کہاں ابھی میرے تقویٰ میں کمی ہے. تو مینشن کر دیا گیا کہ ماں باپ اگر بچوں کی ویل بینگ چاہتے ہیں تو خود تقویٰ اختیار کریں, خود اللہ کی شریعت کو اپنا لیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ, اور وہ لوگ جن کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو ہم اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ کر جائیں گے, اور اس بات پر وہ خوف زدہ رہتے ہیں. تو اللہ نے ان کو دو مشورے دیے. ہم سب کو ڈر ہوتا ہے نا, اللہ ابھی ہمیں جو ہے وہ نہ اٹھا, اللہ ابھی ہمیں موت نہ دے. ایک تو ویسے انسان مرنا نہیں چاہتا, حب الدنیا و کراہیت الموت تو ہم سب کے اندر جو ہے وہ انگرینڈ ہو چکا ہے. دوسرا, اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی اولاد ہے تو انسان چاہتا ہے, انسان دعا مانگتا ہے کہ اللہ جو ذمہ داریاں مجھ پہ ڈالی ہیں اولاد کی شکل میں, اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق دے, جو کہ دعا جائز ہے, انسان مانگ سکتا ہے. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ خوف رہتا ہے نا تمہیں ہر وقت کہ میں چلی گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, ان کا سہارا کون ہوگا, ان کو کون سنبھالے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو اصول دیے ہیں. اللہ نے کہا جن کو خوف ہے ان کو کیا کرنا چاہیے, فَلْيَتَّقُ اللَّهَ, ان کو چاہیے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں, وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا, اور ان کو چاہیے کہ دے شوڈ مانیٹر دیئر اسپیچ, سیدھی بات کریں, با اخلاق ہوں, درست معاملات کرنے والے ہوں. اور اللہ نے یہ تیسرے واقعے سے واضح کر دیا کہ باپ کے ارلی عمر میں جانے سے، بچے تو پیوبرٹی پر نہیں پہنچے تھے، یتیم ہو گئے تھے، باپ چلا گیا تھا، تو کیا کوئی ان کے مال کی حفاظت کرنے والا پیچھے نہیں تھا؟ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ رب ہوتا ہے اوپر. ہم کہتے ہیں بےچارے یتیم ہو گئے، بے آسرا ہو گئے. نیور یوز دس ورڈ، بے آسرا ہو گئے. دنیا میں کوئی بھی انسان جب تک موجود ہے وہ بے آسرا نہیں ہو سکتا. کس کا سہارا ہے اس کے پاس؟ ہم جانتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم ایک جملہ بہت آرام سے بولتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بہت افسوس ہوا. کبھی اپنے لفظ پر تھوڑا سا بھی ریفلیکشن کیا ہے؟ کس بات پر افسوس کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی قدر پر. ہمیں کوئی رائٹ ہے ہم اللہ کی قدر پر افسوس کریں؟ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو کیا یہ جملہ کبھی بھی نہ بولیں کسی کے انتقال پر؟ اور یہ جنرلی ہمارے ٹریڈیشن کا حصہ بنا ہوا ہے. ہم سنتے ہیں کسی کے انتقال کی خبر، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا افسوس ہوا. ہم کون ہوتے ہیں افسوس کرنے والے؟ جس کا جو وقت لکھا تھا وہ اسی وقت پہ گیا ہے. ہم کس چیز پر افسوس کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو مرنے والے کے ساتھ سمپتی کر رہے ہیں نا، ہم اللہ کی قدر پر تھوڑی افسوس کر رہے ہیں. تو کس نے اٹھایا اور کس نے آزمائش ڈالی اس پیچھے رہ جانے والے کے اوپر؟ یہ جملہ مت بولیں، بہت افسوس ہوا، کہ یہ اللہ بہتر کرے گا. اور یہ کہنا بہت افسوس ہوا سامنے والے کو اور غم کا شکار کرتا ہے. آپ کہیں گے اللہ بہتر کرے گا، تو آپ نے اس کو کیا یاد دلایا؟ توحید یاد دلا دی. آپ نے اس کو اللہ سے کنیکٹ کر دیا. یہی چیز ہمیں یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ یہ بچے بظاہر دنیا کی نظر میں بے سہارا ہو گئے تھے، لیکن اللہ ان کا رازق تھا، اللہ ان کا پروٹیکٹر تھا. اللہ نے باپ کو اٹھا لیا، اولاد کو نگلیکٹ نہیں کیا، اولاد کو بے سہارا نہیں چھوڑا. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے بچے اپنے دین پر قائم رہیں، تو ایک، خود تقوی اختیار کریں، خود عبادات میں لگ جائیں، خود قرآن کو تھامیں اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں. سٹارٹ ود یور سیلف. اولاد کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اولاد کو کلاسز میں بھیج دیں گے، اولاد کو جو ہے وہ ویکینڈ سکولز میں بھیج دیں گے، اور خود میں تو ویکینڈ پہ جو ہے کلب جاتی ہوں، میں تو ویکینڈ پہ جو ہوں وہ اپنے فرینڈ سرکل میں پارٹی میں جاتی ہوں، میں بس ٹائم نہیں ہوتا کلاس کا. اور کلاس دنیا میں گھومیں گی عورتیں، جہاں ان کو کلاس میں بلایا جائے گا وہ کہیں گی اصل میں گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. یہاں جتنی بھی خواتین ہم بیٹھی ہیں خاص طور پہ اس چھت کے نیچے، ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں گھر چھوڑ کر نہیں نکلتی؟ ہمارا کم ہی پاؤں جو ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں. آئی ایم شیور ہم سب کا یہی حال ہے، زیادہ تر ہم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اب وہ گھومنا پھرنا کس کا کہاں پر ہے، دیٹ کاؤنٹس. کون دین کے لیے گھوم پھر رہا ہے، کون دین کے لیے جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے، اور کون دنیا ہی میں سارا اپنا جہاد جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ جب انسان جو ہے وہ رحمت، محبت اور ایمان کے کمبینیشن کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں، برکات اس کے اوپر آتی ہیں. اور اولاد، اس اولاد کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے کی اس کے مال کی. جلیل القدر دو لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی دیوار کو دوبارہ بنوایا. آپ سوچیں، حضرت خضر، جن کے لیے آج بھی جو ہے وہ اسلامک ٹریڈیشن کے اندر بڑے بڑے واقعات آپ کو ملتے ہیں، تھے تو اللہ کے خاص بندے، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے خاص اپنے پاس سے علم دیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، ان کو جو ہے وہ کنسٹرکشن ورکر بنا کے اس اولاد کے خزانے کی حفاظت کرائی گئی. تو اللہ کن راستوں سے آپ کی حفاظت کرے گا جب آپ ایمان پر جڑ جائیں گی؟ آپ اور میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ تینوں واقعات جو حضرت خضر کے ذریعے واضح کیے گئے، دا شپ، دا بوٹ، دا بوائے اینڈ دا بال، ان تینوں میں آپ اگر ذرا سا بھی ریفلیکشن کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ان تینوں کا معاملہ قدر کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان قدر پر بڑھ جائے. حضرت خضر نے اس آیت کے آخر میں کہا وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، میرے نفس نے مجھے یہ حکم نہیں دیا تھا. اور یہی وہ دلیل ہے، یہ جملہ جو سکالرز لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر اس جملے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، کہ اللہ نے ان کو ڈائریکٹ حکم دیا تھا، اس لیے کہ ڈائریکٹ حکم اللہ کا انبیاء کو دیا جاتا ہے، یا ڈائریکٹ حکم یا فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم جب آئے گا اور شریعت کے لیے آئے گا، دین کے احکامات کے لیے آئے گا، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک دلیل ہوتی ہے کہ وہ نبی ہے. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ سب وہ ایکسپلینیشن ہے، اس ڈیزائن کوڈ کی معاملات ہیں جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، جس پر آپ صبر نہ کر سکے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ تینوں واقعات کی حکمت سن لی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت خضر نے کچھ بھی برا نہیں کیا تھا، اور میں جو بے صبری میں ان کے اوپر ایکیوزیشنز لگا رہا تھا، آپ نے تو اس کو عیب دار کر دیا، آپ نے تو لڑکے کو قتل کر کے بہت ہی منکر ایول کام کیا، آپ نے جو ہے وہ دیوار بنا دی اور آپ نے اس کے پیسے نہیں لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریئلائزیشن ہو گئی کہ یہ جتنے بھی واقعات ہوئے جو دیکھنے میں نامناسب لگ رہے تھے، جو عقل سے ٹیلی نہیں کر رہے تھے، جو لاجیکل نہیں تھے، اس کے باوجود یہ لانگ ٹرم خیر کا باعث تھے۔ اور اب اگر آپ تھوڑا سا بھی نوٹ کریں، ان تینوں واقعات کا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آپ کے سامنے پوری زندگی ہے، الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم نے اتنی مرتبہ سنے اور قرآن میں پڑھے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پرومیننٹ مائل سٹونز کون سے آئے تھے۔ جو پہلا واقعہ تھا کشتی میں سوراخ کرنے والا، اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بالکل ان کی پیدائش سے تھا۔ جس طرح سے کشتی کو عیب دار کر کے حضرت خضر نے کشتی والوں کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا تھا کہ بادشاہ سے بچ بھی جائیں گے اور ڈوبیں گے نہیں، یہی ہوا تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی والدہ کے دل میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی القاء کیا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ فرعون کے قتل سے بچ جائے تو کیا کرو، اس کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دو، ایک باسکٹ میں ڈالو اور دریا میں بہا دو۔ جس طرح کشتی والوں کو ڈوبنے سے اللہ کی رحمت نے بچایا، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو نیو بورن بچہ ہوتے ہوئے دریا میں باسکٹ میں بہتے ہوئے اگر کسی چیز نے بچایا تو وہ اللہ کی رحمت تھی۔ دوسرے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا ایک قتل کا ذکر، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ مینشن کیا تھا کہ آپ نے قتل کیا ہے نفسن زکیتن، آپ نے ایک پیور سول کو قتل کر دیا، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا، کس گناہ کے بدلے آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرایا گیا کہ آپ کی زندگی میں بھی ایک مرڈر ہوا تھا، یاد ہے نا، اور وہ مرڈر بھی جو ہوا تھا وہ بے قصور شخص تھا ایک طرح سے، اس لیے کہ وہ قبطی تھا، ایجپشین تھا، اور اس کے مقابلے میں جس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تھا وہ جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اس نے پکار کر کہا تھا کہ پلیز کوئی ہیلپ کرے میری، اور موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غلطی یہ تھی کہ معاملہ سنے بغیر انہوں نے، کیونکہ یہ دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک بندہ ہے بنی اسرائیلیوں کا، انہوں نے اس قبطی کو، اس ایجپشین کو ایک پنچ مارا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ اتنی زور سے پنچ ہوگا کہ یہ مر ہی جائے گا، لیکن وہ طاقت تھی اتنی موسیٰ علیہ السلام کے اس پنچ کے اندر کہ وہ وہیں مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرایا گیا کہ ایک بے قصور کا قتل تو آپ سے بھی ہوا تھا، لیکن ذرا یہ تو یاد کریں کہ اس قتل کے بعد اللہ نے آپ کی زندگی میں خیر کی کیا لائن لگائی ہے، اس قتل کے خوف کی وجہ سے۔ اس لیے کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے، قرآن میں آتا ہے کہ اگلے دن پھر اس انسان نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس وقت جو ہے وہ تعوذ پڑھا تھا، اعوذ باللہ پڑھا تھا کہ نہیں یہ تو مجھے جو ہے وہ غلط کام کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر جب ان کو پتا چلا کہ کیونکہ ایک ایجپشین کو مارا تھا تو فرعون کے دربار میں جو ہے اب وہ باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ موسیٰ کو پکڑو اور اس کو سزا دو، اس نے ایک بے قصور شخص کو مارا ہے، تو ایک بے قصور شخص کو مارنے کی وجہ سے جب وہ مصر چھوڑ کے نکلے ہیں اور مدین پہنچے ہیں، تو اس کے بعد سے آپ ان کی زندگی میں خیر کے ذرا معاملات تو دیکھیے۔ مدین پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نکاح کا معاملہ کر دیا، رہنے سہنے کا معاملہ کر دیا، ان کو فیملی مل گئی، پھر وہ ایک اچھے فیملی کے ساتھ جو ہے 10 سال کے قریب رہے، وہاں سے واپس پلٹے ہیں تو نبوت مل گئی، اور نبوت بھی ایسے ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بغیر کسی بیریئر کے کلام کیا، اللہ نے ان کو رسالت دی، تبلیغ کے لیے ان کو بھیجا فرعون کے پاس، ایک پوری امت کی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی۔ کہنے کو تو قتل ان سے بھی ہوا تھا ایک معصوم کا، لیکن وہ قتل اپنے پیچھے کتنا خیر لے کر آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ ہر معاملہ جو ہے جو جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ کی حکمتیں اس کے پیچھے کچھ اور مختلف انداز میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تیسرا واقعہ جو دیوار بنانے کا ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا، آبجیکشن کیا تھا یا سجیشن دیا تھا کہ آپ چاہتے، حضرت خضر سے کہا تھا تو آپ اس کے بدلے کچھ اجرت لے لیتے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرایا گیا کہ آپ نے بھی ایک مرتبہ دو لوگوں کی، دو خواتین کی مدد کی تھی اور آپ نے اس پر کوئی اجرت نہیں لی تھی۔ جب پانی پلایا تھا اور وہ دو لڑکیاں جو تھیں وہ انتظار کر رہی تھیں اپنی باری کا، اور کیونکہ باقی سارے وہاں پر مرد تھے اور لڑکیوں کو جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہونا جو ہے وہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرایا کہ آپ بھی تو اجرت لے سکتے تھے مگر آپ نے اجرت نہیں لی تھی، اور آپ نے اجرت کیوں نہیں لی تھی؟ صرف اس لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میری تو صرف اجرت آپ سے چاہیے، مجھے تو صرف مدد آپ سے چاہیے. تو جیسے بے لوس طریقے سے آپ نے وہاں لڑکیوں کی مدد کی تھی بغیر کسی اس تھنکنگ کے کہ اب مجھے اس کے بدلے جو ہے وہ رہنے کو جگہ مل جائے گی، اسی طرح سے حضرت خضر نے نہ ان کی مہمان نوازی کے ہونے کے باوجود بغیر کسی تھنکنگ کے اس دیوار کو کھڑا کر دیا. تو یہ تینوں نسبتیں ان واقعات کی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بہت اسٹرانگلی مل رہی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو احساس دلا دیا گیا کہ کبھی کبھی حالات جو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی بہت حکمتیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوتی ہیں. اب کچھ میں آپ کو لائن میں جو ہے وہ لیسنز بتا دیتی ہوں، اس لیے کہ یہ وہ واقعہ ہے سورۃ الکہف کا جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سبق اس لیسنز میں موجود ہیں. جو آپ کو موسیٰ اور خضر کی کہانی ملتی ہے اس میں جو بینیفٹس ہیں اس میں سب سے پہلا یہ کہ آپ اور میں اپنے عمل کے لیے اپنے لیے یہ ریمائنڈرز لکھ لیں، اور وہ ریمائنڈر میں نمبر ون کیا ہے؟ کانسیپٹ آف قدر. یقین رکھیں جو ہوتا ہے اس میں میری بہتری ہوتی ہے. یہ چیز آپ کو ریلیکس کر دے گی، یہ چیز آپ کو پریشانی سے دور کر دے گی. اور دوسری چیز، اپنی زندگی میں ہر خیر کو کس سے کنیکٹ کرنا ہے؟ اللہ سے. ہر خیر کو، ہر نعمت کو، ہر خوشی کو اللہ سے کنیکٹ کریں، اور ہر بری چیز کو کس سے کنیکٹ کریں؟ اپنے آپ سے. میرے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے مجھ پر آیا، اس سے کیا ہوگا؟ شیطان پر ڈالیں گے تو شاید کریکشن کی طرف نہیں جائیں گے، اپنے اوپر ڈالیں گے تو پھر اپنا جو ہے احتساب کرنے کی کوشش کریں گے. تو دوسری چیز، ہر خیر کو اللہ سے کنیکٹ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ عَلَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ. کوئی بھی شر جو ہے اللہ، اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، شر کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اور خیر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگلی چیز، ہمیں اپنی ہر نعمت کو، بلکہ یہ اسی میں ایڈ کر لیں، اپنی ہر نعمت کو اللہ سے اٹیچ جب آپ کریں گی تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. ابراہیم علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھے تو کیا کہا تھا انہوں نے جو قرآن میں آتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. اللہ اگر میں بیمار پڑ جاؤں گا تو شفا کون دے گا؟ اللہ نے نہیں کہا تھا اللہ جب آپ مجھے بیمار کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا. کیوں نہیں کہا تھا؟ اس لیے کہ شر کو اللہ سے نہیں کنیکٹ کیا، خیر کو، شفا کو اللہ سے کنیکٹ کیا. آپ جب، اگلا سبق یہ ہے کہ جب آپ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گی تو جو بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے امید رکھیں وہ آپ کے لیے خیر لے کر آئے گا. بٹ دا کنڈیشن از کہ آپ مومن ہیں، آپ مومن بننے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں. جب آپ ہر چیز کو، ہر نعمت کو اللہ سے کنیکٹ کریں گی، یقین رکھیں اللہ آپ کو ڈپریشن سے بچا لے گا. آج زندگی میں جتنے بھی لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، ایز لانگ ایز ان کا ڈپریشن جو ہے وہ ہارمونل ڈس بیلنس کی وجہ سے نہیں ہے. اور دیکھیں، اگر آپ اس کو گہرائی میں سمجھیں، ہارمونل ڈس بیلنس بھی انسان کی اسپرچل ویکنیسز کی وجہ سے ہوتا ہے. کہ میں اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گی، لیکن میں نے اس کو الگ کر دیا ہے. اگر کسی کو کلینکل ڈپریشنز ہیں، اس کو ظاہری بات ہے میڈیکیشنز کرنی پڑیں گی اپنے ہارمون کو بیلنس کرنے کے لیے. لیکن ہم میں سے زیادہ تر کو کلینکل ڈپریشن نہیں ہوتا ہے. ہمیں زیادہ تر ایسے ڈپریشن ہوتے ہیں جس میں ہمیں بس کسی کی تھراپیز کی ضرورت ہوتی ہے. اس موقع میں یاد رکھیں، قرآن سے بڑا تھراپسٹ کوئی نہیں ہے. جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں گی، یقین رکھیں آپ ڈپریس نہیں ہوں گی زندگی میں. اور کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ کا پلان میرے پلان سے بہتر تھا. اگلی چیز، کبھی بھی اللہ کے قانون کو، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اپنی عقل سے کانٹرڈکٹ مت کریں. اگر آپ عقل پہ جائیں گی تو عقل کہتی تھی کہ حضرت خضر کو سوراخ نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ وہ لوگ اتنے جنرس تھے ان کے ساتھ. اگر عقل پر جائیں گی تو عقل کہے گی کہ کیوں بچے کو قتل کر دیا؟ آپ کو کیا گارنٹی تھی کہ یہ بڑا ہو کے ضرور ایسا ہوگا، یا یہ کرتے یا یہ کرتے؟ اگر عقل پر جائیں گے تو کہیں گے کہ کیوں دیوار بنائی جو لوگ اتنی ہاسپٹیلٹی کا مظاہرہ ہی نہیں کر رہے تھے؟ تو یاد رکھیں، اپنی عقل کو شریعت، قرآن، سنتیں اس کے پیچھے رکھیں، اس کے برابر بھی مت لے کر آئیں. کچھ چیزوں کا آپ کو لاجیکل سینس نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہماری عقل اس حد تک سوچ نہیں سکتی. اللہ کی حکمت جو ہے وہ میری عقل سے بہت آگے ہے، بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہے, میں سمجھ ہی نہیں سکتی. تو اللہ کے اس احکامات کے معاملے میں عقلوں کو پیچھے کر دیں. اور ایک اور چیز, اگلی چیز, احکامات کے پیچھے کی حکمت. جب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی تو کیا ان کے دل کو سکون ملا؟ بعض اوقات ہم قرآن کے احکامات اور شریعت کے احکامات پر سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا, ہم کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی. یہ جب آپ کی زندگی میں قدم آئے, اس کے بعد فوراً اگلا قدم وہی لینا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ذریعے دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ہر قدم کی حکمت ان کو سکھا دی. آپ کو قرآن کے احکامات کی حکمت سمجھنی ہے تو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیے, علم حاصل کیجئے, آپ کے سامنے حکمتیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. مکمل حکمت نہ بھی سمجھ آئی, کچھ نہ کچھ اپنے عمل کے لیے جو ہے وہ آپ کو اٹریکشن ضرور مل جائے گی, موٹیویشن ضرور مل جائے گی. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو دین پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کے احکامات کی حکمت لوگوں کے سامنے ضرور رکھے. مثال کے طور پر صرف یہ کہہ دینا یہ حرام وہ حرام یہ حرام وہ حرام, اس سے تو لوگوں کے اندر جو ہے ریٹیلیشن آ سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں شراب حرام ہے, تو اب آپ اس کے حرام ہونے کے نقصانات بتائیے, اس کے کنیکشنز بتائیے کہ کیوں اللہ نے اس کو منع کیا ہے, اس کا آپ کی صحت پر, فزیکل ہیلتھ پر اور آپ کی اسپرچل ہیلتھ پر کیسے فرق پڑتا ہے. یہی احکامات کی حکمت ہوتی ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے بغیر سمجھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے معاملات سمجھ نہیں آئے, تو آپ اور میرے جیسے انسانوں کو بغیر سمجھے اللہ کے احکامات کی حکمت کیسے سمجھ آئے گی؟ تو اس کا نتیجہ, اس کا سبق کیا ہے؟ علم حاصل کیجئے تاکہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. ایک اور اس کے اندر سبق جو آپ کی اور میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جس پوائنٹ پر حضرت خضر کو یہ لگا تھا کہ اب ان کو غصہ آ جائے گا, انہوں نے حضرت خضر نے ایک الٹیمیٹم دے دیا تھا حضرت موسیٰ کو کہ بس اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کا اور میرا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, ھذا فراق بینی و بینک, آپ کی اور میرے درمیان اب فراق ہو گیا. اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں آپ کے اور میرے لیے عمل کیا ہے, جہاں آپ کو لگے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اب ہیٹڈ ڈیبیٹ بن رہی ہے, بحث میں معاملہ جا رہا ہے, لیو دا آرگیومنٹ. اٹس بیٹر ٹو لیو دا آرگیومنٹ, اٹس بیٹر ٹو لیو دا ڈیبیٹ اینڈ لوز دا ڈیبیٹ دین ٹو لوز اے پرسن. اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. حضرت خضر نے ظالم بادشاہ کو ڈیل کرنے کے لیے ایگریسو انداز نہیں اپنایا تھا, یہ نہیں کہا کہ میں خضر خاص علم رکھنے والا ساتھ میں موسیٰ, واٹ اے کمبینیشن, چلو آ کے ذرا ایک بادشاہ کے اوپر حملہ کر دیں. بہت حکمت کے ساتھ ڈیل کیا, ایسے ڈیل کیا کہ بادشاہ کو کنفرنٹ بھی نہیں کیا اور لوگوں کا فائدہ بھی کر دیا. آپ کو اور مجھے بھی اپنی زندگی میں یہی کام کرنے کی ضرورت ہے. جو چیز آپ کی اور میرے اختیار میں نہیں ہے کیوں دیوار پر سر مار رہے ہیں اپنا؟ جو آپ کی جورسڈکشن ہے اس کی فکر کریں. اس وقت آپ اور میں کہیں کہ ہم ٹرمپ کے خلاف آواز اٹھائیں گے, کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف آواز اٹھائیے نا. ٹرمپ کے خلاف آواز اٹھانا تو بڑا آسان ہے, پاکستان کے پولیٹیشنز کے خلاف آواز اٹھانا تو بڑا ہی آسان ہے. ہاں جہاں ظلم ہوتا ہے ظاہری بات ہے انسان کو آواز اٹھانی پڑتی ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ اپنے نفس کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. اس واقعے سے یہ بھی آپ کو مجھے سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو ان کی غلطیوں پر چانس دے دیں, نرمی کا معاملہ کریں, معاف کر دیں لوگوں کو. ایک سبق اور جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا تھا اس لیے ان سے کوئی چارج نہیں کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے اکرام اہل العلم گڈ مینرز میں سے آتا ہے. علم والوں کا امام, مسجد کے امام, مثال کے طور پر اسکالرز, مفتی, ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ نامناسب الفاظ انہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مسجد کا امام ہونا ہماری نظر میں کوئی بیج آف آنر نہیں سمجھا جاتا. آج بھی کوئی آپ سے پوچھے آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, آپ کہیں مسجد کا امام ہے, تین دفعہ آپ کو دیکھیں گے سر سے پاؤں تک, اچھا بس اور کیا مطلب اور؟ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے علم والوں کا اکرام کرنے کو کہا ہے. اور جو مسجد کا امام ہوتا ہے بہرحال وہ ہم سے علم میں آگے, ہم جس طرح کے ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں، اگر یہ مسجدوں میں امام نہ ہوتے تو آپ کا خیال ہے مسجد سے اذان کی آواز آتی؟ ہمارے مرد پہنچتے مسجد میں اذان دینے کے لیے، جن کو اپنے کاروباروں سے ہی فرصت نہیں ملتی، جن کو اپنے جاب اور اپنی پڑھائیوں سے فرصت نہیں ملتی ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے اچھے اخلاق میں یہ ہے کہ اہل علم کا اکرام کیا جائے. پھر اگلا یہ ہے کہ ایز اے لرنر، شاگرد کے طور پر صبر کی کوالٹی کو تھام لیجئے. اگر زندگی میں سیکھنا چاہتے ہیں تو صبر کیجئے، بی پیشنٹ. جو اب اسکالرس کے ساتھ صبر کا معاملہ نہیں رکھتا وہ بہت بہتر اپرچونیٹیز کو کھو دیتا ہے. ایک اور چیز جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ، جو تیسرا واقعہ آیا اس سے اسکالرس کہتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، اگر ہم نیک ہوں گے تو پیچھے ہمارے بچوں کی اللہ کے ساتھ ساتھ لوگ بھی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے، اس لیے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا استحباب العناب اولاد الصالحین. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پیچھے جو ہیں وہ مشکلات کا شکار نہ ہو تو اللہ کے ساتھ ان کو جوڑ دیں، اللہ خود بندوں کو ان کی حفاظت کا ذمہ دے دے گا. اسی طرح سے اس کہانی سے پتہ چلتا ہے، اس واقعے سے، اکرام الضیف واجب، مہمان کا اکرام، اس کی عزت، اس کو وقت دینا اور اس کی ضیافت کرنا یہ واجب ہے اور بہترین اخلاق کا حصہ ہے. اور یہ بھی کہ اولاد کا امپیکٹ ماں باپ کے اوپر بھی آتا ہے، ماں باپ کا امپیکٹ اولاد پر آتا ہے، یہ تو ہمیں یاد رہتا ہے جب ہی ہم نے بات کی سیٹ این ایگزامپل. لیکن یاد رکھیں اگر آپ کی اولاد گناہوں میں ہے، یہ کمبینیشن بہت دیر تک نہیں چلتا، یہ ایک نہ ایک طرف ٹلٹ کرتا ہے معاملہ. اگر ماں بہت نیک ہے اولاد گناہوں میں ہے تو ایک وقت آئے گا یا تو اولاد ماں کی سائڈ پر آ جائے گی، ماں باپ کی سائڈ پر، یا ماں باپ اولاد کی سائڈ پر چلے جائیں گے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے اور یہ ان واقعات سے پتہ چل رہا ہے. صرف اس کی فکر نہ کریں کہ مجھے اگزامپل سیٹ کرنی ہے اور اولاد کو بھول گئے، یہ کام ساتھ ساتھ ہوں گے، سائملٹینیسلی ہوں گے. خود بھی اللہ سے جڑا جائے گا، اولاد کو بھی اللہ سے جوڑا جائے گا، اس لیے کہ اولاد کے اعمال کا امپیکٹ بھی والدین کے اوپر آتا ہے. اور ایک آخری سبق جو اس سے ملتا ہے، بڑوں کی کمپنی اڈاپٹ کرنے چاہیے. آج کل بچے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. آپ بچوں سے کہیں کہ ہم فلاں جگہ رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں، بچے کہتے ہیں وہاں میری عمر کا کوئی بھی نہیں ہے، میں کیا کروں گی، میں بور ہوں گی. اماں ابا کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں گھر کے بزرگ آئے ہیں، کوئی چاچا، کوئی دادا، کوئی پھپھا، باہر آ کے بیٹھو. بچے کہتے ہیں ہم کیوں آ کے بیٹھے، ہمیں کوئی بات ہی نہیں کرنی آتی. اگر آپ کو بات نہیں بھی کرنی آتی، شٹ یور ماؤتھ اینڈ سٹ، سنیں بڑے کیا بات کر رہے ہیں. اور کیسے سیکھتا ہے انسان؟ ایسے ہی سیکھتا ہے نا، بڑوں کی محفل میں بیٹھنا ادب کے ساتھ اور سیکھنے کے لیے بیٹھنا، یہ اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے. اور یہاں بڑا کون ہے؟ کس نے کہا آپ کو قرآن نے بتایا؟ قرآن کیا بتا رہا ہے بڑا کون ہے یہاں پہ؟ حضرت خدیر کی تو عمر نہیں آئی، کیا پتا وہ حضرت موسیٰ کے برابر ہوتے. نہیں، یہاں پر ایک عمر میں بڑا انسان موسیٰ علیہ السلام تھے یوشع بن نون کے لیے. سمپل سمپل، وہ آپ سوچتے رہے ہیں، وہ تو آپ پھر ازیوم کر رہے ہیں، بٹ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیوں نہیں لے کے گئے؟ چھوٹے کو ساتھ لے کے گئے سکھانے کے لیے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو اور مجھے؟ یہ جو ہمارے بچوں میں ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم بڑوں میں آ کے نہیں بیٹھیں گے، ہم کیوں باہر آتے؟ بھائی خالہ آئی ہوئی تھی، باتیں کر رہے تھے، ہم کیا کرتے آ کے؟ آپ آ کے بیٹھیں، اگر آپ کو بات نہیں کرنی آتی تو چپ کر کے بیٹھیں، اور اگر آپ کو بات کرنی ہے تو سلیقہ سیکھیے. جب ہم بڑوں میں بچوں کو بٹھائیں گے نہیں، مینرز کہاں سے آئیں گے ان کو؟ اور جب وہ بیٹھتے نہیں ہیں بڑوں میں آ کے، جب کبھی وہ بڑوں کی محفل میں آتے ہیں تو وہ بڑوں کو ویسے ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ نہ انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ساتھ سے کیسے بات کرتے ہیں، آپ بڑوں سے کیسے بات کرتی ہیں، نہ وہ خدا کے بیٹھے کہ وہ آبزرو کرتے کہ ہمیں کیسے بات کرنی ہے، نہ آپ کو سکھانے کا موقع ملا ان کو کہ بیٹا تم نے ایسے بات کی تھی، یہ مناسب نہیں تھا. انٹریکشن ہوگا بڑوں کے ساتھ تو ادب اور سلیقہ اور تہذیب سیکھیں گے. تو یہ چند، بہت کم میں نے آپ کے سامنے جو ہیں سبق رکھے ہیں، ورنہ اس کہانی میں بہت سے سبق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو موقع دے کہ آپ لوگ قرآن کے سامنے بیٹھیں اور اس کہانی کے اور اسباق جو ہیں اس کو ایکسپلور کریں. تو یہ تیسری کہانی تھی سورۃ الکہف کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کے بہت سے خزانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کھولے اور ہمارے لیے بھی کھولے. اب الحمدللہ یہاں پر اس مقام پر یہ سکس حصہ جو ہے یہ سورۃ الکہف کا مکمل ہو گیا اور سیونتھ حصہ سورۃ الکہف کا شروع ہو رہا ہے. اگین جو آپ کو فارمیٹ بتایا تھا, ٹوٹل ایٹ پارٹس ہیں سورۃ الکہف کے, پہلا خطبہ, دوسرا کہانی, تیسرا خطبہ, چوتھی کہانی, پانچواں ایک لمبا خطبہ, اینڈ دین سکستھ اینڈ سیونتھ اگین کہانی, اور پھر ایٹھ کیا ہوگا؟ خطبہ ہوگا. تو اب ہم سیونتھ پورشن اللہ کی رحمت سے الحمدللہ شروع کر رہے ہیں. جو پہلی کہانی تھی اصحاب کہف کی, اس میں دین کی آزمائش کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں سبق دیا گیا تھا. جو دوسری کہانی تھی باغ والے کی, اس میں ہمیں سکھایا گیا تھا کہ کس طرح سے مال کی آزمائش کو ہینڈل کیا جاتا ہے. جو تیسری کہانی ابھی ہم نے پڑھی, اس میں علم اور ادب کی آزمائش تھی کہ کس طرح سے علم اور ادب حاصل کیا جاتا ہے, کن ایٹیکیٹس کے ساتھ, کون کون سی کریکٹرسٹکس, کون سی ٹریٹس انسان میں ہوں تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے بہترین انسان بن سکتا ہے. ابھی جو چوتھی کہانی آ رہی ہے, یہ ہے سٹیٹس کی, طاقت کی, پاور کی آزمائش کی کہانی.